إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قابل احترام ماں اور بہنوں خواتین کے دروس کے سلسلے کا یہ ہمارا دوسرا کورس ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کورس القواعد الاربع ہم مکمل کر چکے ہیں, اور چونکہ رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان سے متعلق بہت سارے مسائل عموماً مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں, اور اگر معلوم ہوتے بھی ہیں تو چونکہ سال میں ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اور ہر مہینے میں ان مسائل سے سابقہ پیش نہیں آتا ہے, لہذا بہت سارے مسائل عام طور سے مرد و خواتین بھول جاتے ہیں. لہذا جہاں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے وہیں اپنے علم کی تجدید کرنا, اپنے علم کو واپس تازہ کرنا بھی ضروری ہے. اور مسائل کا سیکھنا اسی طرح سے اس سے بڑی چیز عقائد کا سیکھنا, یہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اور دلائل کے ساتھ ہے تبھی وہ واقعی علم ہے. بہت سارے کتابچے اور پمفلٹ چھپتے ہیں رمضان کے مہینے سے متعلق, اس کے احکام سے متعلق, لیکن ان میں صرف باتیں ہوتی ہیں, ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور دو چار صفحات میں سارے مسائل سمٹ آتے ہیں. بعض اوقات دلیل کے لیے کتاب کا نام ہوتا ہے, کبھی وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس تعلق سے جانکاری واقعی کسی پختہ بنیاد پر نہیں ہوتی ہے, لہذا رمضان کے مسائل ہوں یا دین کے دوسرے مسائل ہوں, اس تعلق سے علم حاصل کرنے میں ایک طالب علم کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ معلومات, یہ علم, دین کی یہ باتیں قرآن اور سنت اور سلف کے فہم کے مطابق ہوں, اور جو بھی بات انسان سیکھے وہ بات دلیل کے ساتھ سیکھے, اور دلیل سے مراد قرآن و سنت اصلاً ہے, اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے سلف کا فہم ہے جس میں صحابہ سر فہرست ہیں. تو آج سے ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں, اور تقریباً رمضان سے پہلے تک یہ کورس چلے گا انشاءاللہ, اور کل ملا کر 50 بلکہ اس سے کچھ زائد مسائل قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ, سلف کے اقوال کی دلیلوں کے ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح سے ہمارا پہلا کورس مکمل ہوا ہے اور اس میں ہم پابندی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اسی شوق کے ساتھ، اسی مجاہدے کے ساتھ، اسی لگن اور دھیان کے ساتھ میں ہم اس کورس کو بھی مکمل کریں۔ ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کورس کے بھی امتحان ہوں گے انشاءاللہ۔ ابتدا میں یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن پچھلے امتحان کو دیکھتے ہوئے مجھ کو یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ رمضان کے بعد اس کورس کے تعلق سے بھی امتحان ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کورس کے مکمل کرنے کے بعد اس کو پڑھنے کا سلسلہ رمضان کے مہینے میں بھی جاری رہے گا، اور ان دروس کو دوبارہ سننا اور دلیلوں کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہت آسان ہو جاتی ہیں جب سر پر امتحان کھڑا ہوتا ہے، چاہے اسکول ہو یا اسکول کے بعد کا زمانہ ہو۔ امتحان غائب، پڑھائی غائب، اور امتحان اگر ہو اور خاص طور سے اس میں یعنی بہت اچھے مارکس حاصل کرنے کا موقع ہو تو پھر پڑھائی بھی لوگ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے علم کے پختہ ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی یاد رکھیں کہ امتحان ہوں گے اور یہ رمضان کے بعد ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھائی کے لیے کافی وقت مل جائے۔ مزید اور تفصیلات ہیں جو درس کے اختتام پر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس قرآن کا وصف کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اللہ تعالی نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کی بینات اس قرآن میں ہے، اس قرآن میں ہدایت اور فرقان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے جس سے رمضان المبارک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس ہدایت کی کتاب کے نزول کے لیے، اس کے انزال کے لیے، نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس وقت کا انتخاب کیا، جس مہینے کا انتخاب کیا، وہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن کا اس مہینے میں نازل کیا جانا اس مہینے کی فضیلت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں قرآن کا نازل کیا جانا واقعی اس بات کو واضح کرتا ہے اور اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ مہینہ کیوں، دوسرا مہینہ کیوں نہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، نمبر ایک، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اس کی مناسبت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ نمبر دو، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین باتیں بیان کی ہیں، یا کل ملا کے دو باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک، یہ قرآن ہدایت ہے، اور اس قرآن میں ہدایت اور فرقان کی نشانیاں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کو ہم کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ ہم سبھی جانتے ہیں لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں جس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِن رَمَضَان، قرآن نازل ہوا، وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ، قرآن نازل کیا گیا، لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِن رَمَضَان، اربعین وعشرین، عشرین بیس، اربعین چار، رمضان کی چوبیس راتیں گزر جانے کے بعد پچیسویں رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا. جس سال قرآن نازل ہوا اس سال یہ رات لیلۃ القدر پچیسویں رات کو تھی. ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں ہوتی ہے اور کسی ایک رات میں ہوتی ہے. تو اس رات جس سال قرآن نازل ہوا اس سال پچیسویں رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، یہ لیلۃ القدر تھی اور رمضان کا مہینہ تھا. اس لیے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کریم کی اس دلیل سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بالکل واضح ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لیکن رمضان کے مہینے میں کب؟ تو قرآن ہی کی دوسری آیت انا انزلناہو فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اس دوسری آیت سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی جو طبرانی کی حدیث میں ہم نے دیکھی وہ یہ کہ جس سال قرآن کریم نازل ہوا اس سال لیلۃ القدر 25 تاریخ کو تھی. تو یہ تین دلیلیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ واقعی قرآن کریم کے نزول کی رات کون سی تھی. وہ 25 رمضان تھی، 25ویں رمضان کی رات تھی اور لیلۃ القدر تھی. تو یہ پہلی بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم کس رات میں نازل ہوا تو لیلۃ القدر جو کہ 25ویں رمضان کی رات تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اس میں قرآن نازل ہوا. اس سے اس مہینے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو چنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بنیادی بات قرآن میں بیان کی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کی ہدایت اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جس انسان کے پاس تقوی کی نعمت اور تقوی کی صفت ہو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا. تقوی کے معنی ہے بچانا، اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے تاکہ اپنے آپ کو بچایا جائے سزا اور عذاب سے. اپنے آپ کو ایک انسان گناہوں سے بچائے، اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچائے، اللہ کا حکم توڑنے سے بچائے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب سے بچائے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں پڑنے سے بچائے. نتیجے میں ایک انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب سے بچائے. یہ بچانا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا میں سزا نہ دے، اس کا مؤاخذہ نہ کرے، پکڑ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھ کو جہنم میں نہ ڈالے. تو اس ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، آخرت اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سزا کے ڈر سے ایک انسان جب برائی سے بچتا ہے تو اس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں. اور تقویٰ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالی کا خوف اور دوسرے پرہیز یا اجتناب، یا جس کو چھوٹے لفظ میں کہا جائے آسان لفظ میں بچنا. تو تقویٰ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ڈرنا دوسرے بچنا، ڈرنا اور بچنا. لہذا اگر تقویٰ اللہ کے ڈر سے نہ ہو اور لوگوں کے ڈر سے آدمی برائی کو چھوڑتا ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرنے جا رہا ہے اور وہ کسی کی چیز چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے یا کوئی پولیس دیکھ رہا ہے یا کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، کسی کی جیب میں سے پیسے چراتے چراتے اس نے دیکھ لیا کہ فلاں شخص یا پولیس یا کیمرہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ڈر سے اب اس نے کیا کر دیا، اس کام کو چھوڑا، چوری نہیں کی. اس کو آپ تقویٰ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق کی بجائے مخلوق کے ڈر سے ہے. تقویٰ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے خوف کا نتیجہ ہو. دوسرے یہ کہ محض ڈرنا تقویٰ کا کمال نہیں ہے، ڈرنا فی ذاتی ہی تقویٰ ہے، لیکن ایک انسان کہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور گھبرائے بھی جب اللہ کا نام آئے، اللہ کی بات آئے، جہنم کا تذکرہ آئے، لیکن اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہو، وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہو، فرائض کو چھوڑتا ہو اور گناہوں میں پڑتا ہو اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ممکن ہے اس کے دل میں کچھ درجے اللہ کا ڈر ہو، لیکن یہ وہ تقویٰ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کو وہ تقویٰ چاہیے جو ایک انسان کو گناہوں سے روکنے والا ہو. اللہ کو وہ ڈر چاہیے جو انسان کو عمل پر کھڑا کرے، نہ کہ آدمی صرف ڈرنے والا بنے. لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ تقویٰ کے معنی اللہ کا خوف اور اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے. رمضان کا مہینہ اسی تقویٰ کی تربیت ہے. ایک انسان صبح سے شام تک اپنی بنیادی ضرورتوں سے رکتا ہے، کھانا اس سے رک جاتا ہے، پانی اس سے رک جاتا ہے، شہوت اس سے رک جاتا ہے. کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق پیدا کیا اور انسان کو بھوک دی. انسان کو بھوک لگتی ہے، بھوک اختیاری نہیں ہے، پیاس اس کے اختیار میں نہیں ہے. جب وہ کام کاج کرتا ہے، دھوپ میں چلتا پھرتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور یہ تقاضا انسان کو کمزور بھی کرتا ہے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اندر سے ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جسم خود تقاضا کرنے لگتا ہے کھانے پینے کا، انسان ایک اعتبار سے مغلوب ہو جاتا ہے. آدمی جلدی جلدی کسی ہوٹل میں جاتا ہے یا گھر پر آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. گویا کہ اس کا جسم اس کو مجبور کرتا ہے اور اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح پھانکتا ہے کہ وہ کھائے پیے. یہ انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جو انسان کی کمزوری بھی ہے. انسان کی طلب اس کو کمزور کرتی ہے، اس کو غلام بناتی ہے، اور لوگوں کے اندر مختلف قسم کی طلب ہوتی ہے. یہ طلب انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے توڑنے پر آمادہ کرتی ہے. کسی کو شراب کی طلب ہے، کسی کو جوئے کی طلب ہے، کسی کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، کوئی زنا سے بچ نہیں پاتا ہے، کوئی غیبت سے رک نہیں پاتا ہے، کوئی انسان ناچ گانے دیکھنے یا موسیقی سننے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے. اندر کی طلب، اندر کا ڈیمانڈ، اندر کا اس کا مطالبہ اس کو مغلوب کر دیتا ہے. رمضان میں اس بات کی تربیت ہے کہ جب تمہارے اندر سے ایک ڈیمانڈ ہو، اس ڈیمانڈ کے باوجود، اس مطالبے کے باوجود تم اس پر غالب آ کر اس کو وہ مت دو جو وہ مانگ رہا ہے. رمضان کا سبق کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر سے جس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، تم اس کا مطالبہ پورا مت کرو. تم اپنی جبلت کے تحت، اپنی انسٹنکٹ کے تحت مت چلو بلکہ تم اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے تحت چلو. انسان کا عمل اکثر جو ہوتا ہے وہ جذبات کے تحت ہوتا ہے. رمضان اور روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ تیرا فیصلہ، تیرا عمل جذبات اور خواہشات کے تحت نہ ہو بلکہ تیرا فیصلہ علم اور پختہ ارادے اور اصول کے تحت. دنیا میں جینے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش کے مطابق جیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اصول اور علم کے مطابق جیے. ایک انسان خواہش پرست ہو یا وہ اصول پسند ہو، دو میں سے ایک راستہ اس کو چننا ہے. روزے کے بغیر اور اس کی تربیت کے بغیر، ایمان اور تقویٰ کے بغیر انسان خواہش پرست ہو جاتا ہے، لیکن جب تقویٰ زندگی میں آتا ہے تو انسان اصول پسند ہو جاتا ہے، اصول کے تابع چلنے والا بن جاتا ہے. لیکن یہ تقویٰ لانے کے لیے بھی تو ایک پریکٹس اور ایک مشق کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں آ جاتی ہے. جیسے ایک انسان صحت بنانا چاہے، ظاہر بات ہے اس کو صحت بنانے کے لیے اچھی غذا کھانی پڑے گی اور اس کو ورزش کرنی پڑے گی، تب جا کے اس کا بدن اور اس کا ظاہر و باطن مضبوط بنتا ہے. جب تک کہ وہ ایکسرسائز نہ کرے، جب تک کہ وہ ایک کورس پورا نہ کرے غذا اور دوا کا، تب تک کہ اس کی جسمانی صحت صحیح نہیں بنتی. جہاں جسمانی صحت کی ضرورت ہے انسان کو، وہیں انسان کو روحانی صحت کی بھی ضرورت ہے. اس کی روح اتنی قوی ہو کہ جسم کے مطالبات کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ پائے. ساری ناکامیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان کا علم اس کی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے، اور کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کی خواہشات اس کے علم کے تابع ہو جاتی ہے. اس بات کو زندگی بھر یاد رکھیں. ناکامی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جب انسان کا علم اس کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے. وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہی کرتا ہے جو دل چاہ رہا ہے. وہ دیکھتا نہیں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط، بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں کروں، کر گزرتا ہے. یہ ناکامی کی بنیاد ہے. لیکن کامیابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کامیابی شروع ہوتی ہے جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اصول کے تحت کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنے علم کے تابع کرتا ہے. اس کا علم اس کو بتاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس علم کی روشنی میں، اس نور میں وہ چلنے والا بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نور کی وجہ سے وہ گڑھے میں گرنے سے، ٹھوکر کھانے سے بچتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے جسمانی صحت اس کو ملے، ویسے ہی اس کی روحانی صحت بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. جسمانی صحت کے پانے کے لیے مشق ہے، ایکسرسائز، پریکٹس. روحانی صحت کیسے مل جائے گی؟ اپنے آپ نہیں. روحانی صحت کے لیے اللہ رب العالمین نے سال میں ایک مہینے کا کورس رکھا ہے. ہر سال میں اللہ تعالی نے ایک تربیتی مہینہ اس کو بنایا ہے. اس مہینے میں کس چیز کی تربیت ہے؟ اپنی خواہش پر قابو پا کر اصول کی بنیاد پر رکنا، اپنے دل کی چاہت کی بجائے اپنے رب کی چاہت پوری کرنا. دل کی چاہت کیا ہے؟ بھوک لگی ہے کھا، پیاس لگی ہے پی. رب کی چاہت کیا ہے؟ ٹھہر جا، مغرب تک رکا رہے، سورج ڈوبنے دے. جسم کہہ رہا ہے میں کمزور ہو گیا ہوں، اس کو کھانا چاہیے. رب کہہ رہا ہے میری خاطر تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، روزہ تیرے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. رب میں اور نفس کی خواہش میں انتخاب. روزانہ دن میں کئی مرتبہ بندہ اس امتحان سے گزرتا ہے اور بچتے 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 उसको रुकने की आदत हो जाती है और सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है, और इसी का नाम तकवा है। रब की खातिर रुकना, रब की खातिर अपनी चाहत को छोड़ना, रमजान का महीना इसी की तरबियत है। लेकिन आपसे मैंने जैसे पहले जिक्र किया, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ। ذَلِكَ الْكِتَابُ, ये अल्लाह की किताब है, ये वो किताब है जो अल्लाह ने भेजी है। ذَلِكَ الْكِتَابُ, यही तो वो किताब जो अल्लाह की तरफ से आने वाली थी। आखिरी किताब, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, सारी किताबों पर उनकी हिफाजत करने वाली, उनकी सारी तालीमात को जमा करने वाली है और उनमें मिलावटों को दूर करके हकायक बयान करने वाली है। ये कुरान है, लेकिन कुरान हिदायत किसके लिए है? हुदल लिन्नास भेजी गई तो सारे लोगों के लिए है, लेकिन इससे फायदा कौन उठाता है? हुदल लिलमुत्तकीन, इस किताब की तालीमात से वाकई फायदा उसको होता है जिनके अंदर परहेजगारी का मिजाज हो, जो इतने बाउसूल हों कि करने की चीज को करते हैं और रुकने की चीज से रुकते हैं। जाहिर बात है, आपको अगर सफर पर आप जा रहे हैं और आपके सामने एक सिग्नल आ गया, रुको, सामने गाड़ा है, आपकी गाड़ी रुकने वाली गाड़ियों में से नहीं है, क्या होगा? उस सिग्नल का आपको फायदा होगा? नहीं। आपको लिखा हुआ है, बता रहा है, दाएं मत जाइए, काम चल रहा है, बाएं से जाइए, आप बोले अरे नहीं हम जाएंगे, इसी झूठ बोलते हैं लोग। चले गए आप वहां से, फंस गए वहां पर जाकर, फायदा हुआ आपको? आपने उसको देखा, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको समझा, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, तो जानने के बावजूद फायदा नहीं हुआ। फायदा कब होता? जब आप उसकी बात को मानते हैं, जो आपसे कहा गया है आप उस पर यकीन करते हैं, उस पर ईमान लाते और उसकी पाबंदी करते हैं, उसको सच्चा मानते हैं, और जब उसने वहां पर लिखा हुआ है आगे खतरा है, तो आपको खतरे का एहसास अगर होता तो ही आप रुकते। आप लापरवाह इंसान अगर हैं तो आप नहीं रुकेंगे। लिहाजा कुरान करीम हिदायत किसके लिए है? सारी इंसानियत के लिए है। लेकिन इस हिदायत से वाकई फायदा कौन उठाता है? जिसके अंदर डर हो, जो नहीं चाहता है कि नुकसान उठाए दुनिया में आखिरत में, जो नहीं चाहता है कि दुनिया के अंदर जलील हो, जो दुनिया में नाकाम नहीं होना चाहता है, मिम्बा भी औला, आखिरत में नाकाम नहीं होना चाहता है, जो अल्लाह का आजाब नहीं चाहता है, डरता है कि मैंने अगर ऐसा किया, मैंने कुरान की बात पर अमल नहीं किया, मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं अजाब का मुस्ताहिक बन जाऊंगा। तो कुरान उसके लिए हिदायत है जो तकवा वाला है। अब आप दोनों को जमा कीजिए, कुरान वाकई हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। लेकिन रमजान का महीना क्यों है? तकवा पैदा करने के लिए, तकवा पैदा करने के लिए, रोजा तकवा पैदा करने के लिए। तो यहां एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से इंसान वो सलाहियत अपने अंदर पैदा करता है जो कुरान की हिदायत से इस्तिफादा के लिए जरूरी है। एक ऐसा महीना जिसमें एक ऐसी सलाहियत की तरबियत है जो कुरान की तालीमात और रहबरी और हिदायत से फायदा उठाने के लिए लाजमी शर्त है। इसके बगैर कुरान से फायदा नहीं उठा सकता आदमी। अल्लाह ताला ने वाकई वो सलाहियत पैदा करने वाले महीने को चुना कुरान के नाजिल करने के लिए, कि देखो महीना वो है जो तकवा वाला और किताब हिदायत वाली। हिदायत के लिए तकवा चाहिए, लिहाजा तकवा का दौर ही तुम्हारे लिए कुरान के नाजिल करने के लिए सही मुनासिब वक्त है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम का नुजूल किया, इंजाल किया, नाजिल किया रमजान के महीने में। ये पहली बात समझना है जो मैंने बतलाई, इसको याद रखें कि कोई अगर पूछे कि कुरान का महीना क्यों? कुरान के नाजिल करने के लिए। तो आप याद रखें, रमजान का महीना सब्र का महीना है, यह महीना तकवा का महीना है। اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے مہینے میں ہدایت نازل کی ہے تاکہ دونوں کے جمع ہونے سے واقعی کامل درجے میں اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو۔ لہذا یاد رکھیں کہ روزے اور رمضان میں یا تقویٰ میں، روزے میں اور رمضان میں بہت ہی مناسبت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہدل للناس و بینات من الہدى والفرقان، اس کو میں زیادہ نہیں سمجھاؤں گا اختصار کے ساتھ، تاکہ ہم جب قرآن کریم کے بارے میں سیکھیں گے تو زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہدل للناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، بھیجا گیا سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں متقی۔ موٹی مثال، بارش ساری زمینوں پر ہوتی ہے لیکن جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں گندگی بڑھ جاتی ہے، اور جہاں بیج بویا ہوا ہوتا ہے وہاں لہلہاتی فصل اگتی ہے۔ زمین یہ بھی ہے، زمین وہ بھی ہے، لیکن جہاں گندگی جمع تھی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، لیکن جہاں بیج بویا ہوا ہے، ہل چلا ہوا ہے، وہاں پر اناج اگتا ہے، پھل اگتے ہیں۔ تو دلوں کی زمین دونوں قسم کی ہوتی ہے، جس دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس زمین پر جب قرآن کی ہدایت کا فیضان ہوتا ہے اس میں سے خیر وجود میں آتی ہے، وہ اچھی زمین کی طرح ہے۔ لیکن جس دل کا حال گندگی والے دل کی طرح ہے، وہ ایسی زمین کی طرح ہے، جب وہ قرآن کی بات اس میں جاتی ہے تو مزید اس میں شک، شبہ، اعتراض، بغاوت اور انکار پیدا ہوتا ہے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ برا انسان ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے ہم بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں تو ان کو جو پہلے سے فاسق ہیں، اللہ کے حکموں سے خروج کا مزاج رکھتے ہیں۔ فسق کے معنی کیا ہے؟ خروج، باہر نکلنا، حدوں کو توڑ کے باہر نکلنا ہے۔ جن کے مزاج میں اللہ کی حدوں کو توڑنے کا مزاج ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالی کی حدوں کو توڑنے کا مزاج ہے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی بجائے مزید اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ لہذا قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، لیکن متقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وبینات من الہدى والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، بینہ کے معنی ہوتے ہیں نشانی، دلیل، بیان سے ہے، بانا سے ہے، بانا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا۔ تبیین، چیزوں کو الگ الگ کر کے بتانا، چیزوں میں تفریق کرنا، ایک چیز کو دوسرے سے الگ کر کے واضح کرنا۔ تو قرآن میں بینات ہیں، دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں، جو حق اور باطل کو الگ کر کے بتاتی ہے۔ بینات من الہدى والفرقان، ہدایت اور فرقان کی دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ ہدایت کی نشانیاں قرآن میں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت اور فرقان کی بینات ہیں، ان دو چیزوں کی نشانیاں ہیں۔ پہلی چیز ہدایت، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن سیدھا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے، اس کی نشانی، اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ جو آدمی کھلے ذہن سے قرآن پڑھے گا اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوگا کہ واقعی یہی ہدایت صحیح ہے۔ نمبر دو، اس میں فرقان کی نشانیاں ہیں۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والا، فرق کرنے والی چیز، جو اچھے اور برے میں فرق کرے، تفریق کرے، ڈفرینشیٹ کرے، جو دو چیزوں کو الگ کر کے رکھ دے، حق حق، باطل باطل، خیر خیر، شر شر، الگ کر دے۔ انسان جب سیدھے راستے پر چلتا ہے تو اس راستے سے کئی نکلنے والے گمراہی کے راستے بھی ہوتے ہیں، جو اس راستے سے اس کو دور کرتے ہیں۔ جب بھی اس راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے والا انسان ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کے سامنے ایک تو سیدھا راستہ ہوتا ہے اور کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہوتے ہیں، वहां कभी कभी उसके दिल में शक शुबा पैदा होता है कि मैं सही जा रहा हूं कि गलत जा रहा हूं, सीधा ही जाना है या फिर मुझको मुड़ना है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं उन तमाम मकामात पर जिंदगी में ऐसे जब भी मकाम आए जब दिल में शक शुबा पैदा होने लगे हिदायत के बारे में सीधे रास्ते के बारे में, अगर वो कुरान की तरफ रुजू कर लें तो कुरान में खुद ऐसी निशानियां हैं जो उसके दिल को मुतमईन कर देंगी कि जिस रास्ते पर तू है वही रास्ता सही है, कि उसको गलत रास्ते पर जाने से बचाकर सीधे रास्ते पर कायम रखेंगी। सही और गलत में फर्क बतलाने के लिए निशानियां खुद कुरान में मौजूद है। वबयनातिन मिन अलहुदा वलफुरकान। तो बहरहाल ये एक बुनियादी बात थी जो इस आयत में हमने देखी कि रमजान का महीना, इसकी फजीलत क्या है। इसकी फजीलत यह है, एक फजीलत इसकी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल करने के लिए, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत हम पर है, जो हिदायत की किताब है, इस किताब के देने के लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर जो एहसान किया, सारी इंसानियत पर एहसान किया, तो अल्लाह ताला ने इस महीने का इंतखाब किया। ये कुरान करीम के नाजिल होने का महीना है, ये बहुत बड़ी फजीलत रमजान की है। खास तौर से इसलिए भी आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में कुरान का दौर करते थे जिब्रील के साथ। और आप गौर करें इस महीने में तरावीह की नमाज खास तौर से होती है, तो ये कुरान से मुनासिबत इस महीने की है। और उन दोनों बातों को हम मजीद आगे जो मसायल आने वाले होंगे भी समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पहली बात हमने देखी, रमजान कुरान करीम के नुजूल का महीना है, एक ऐसी नेमत जो सारी इंसानियत को अल्लाह से जोड़ने वाली और सिरात मुस्तकीम की रहबरी देने वाली और जन्नत तक ले जाने वाली नेमत कुरान, अल्लाह ने इस महीने में कुरान को नाजिल किया। आइए अब एक एक करके हम वो सारे मसायल देखते हैं जो रमजान और रमजान के तमाम उमूर से जुड़े हुए हैं। नंबर एक, पहली फसल इसमें है रमजान से मुतालिक अहकाम, रमजान के महीने से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। पहला मसला क्या है, रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए। काफी कुछ आप उसको समझ चुके हैं, फिर भी मैं इख्तसारन उसको बतला दूं। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 183। ए ईमान वालों, या हर्फ निदा है, उसका मतलब होता है ए, जैसे हम कहते हैं ओ, तो किसी को खिताब जब किया जाए, मुखातब जब किया जाए, तब कहा जाता है या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुमिनून, या इस तरह से कुछ भी कहा जाए तो या कहा जाता है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सियाम रोजे, कमा वैसे ही जैसे, कुतिबा लिख दिए गए, अलल्लज़ीना उन पर जो, मिन कबलिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तक्वा शियार बन जाओ, तक्वा वाले बन जाओ, बचने वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में रोजों की हिकमत बयान की है। बयान से पूछे रोजे क्यों फर्ज किए गए रमजान के, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ताकि तुम तक्वा शियार बन जाओ, ताकि तुम तक्वा की राह इख्तियार करो, तुम तक्वा वाले बन जाओ। तक्वा आप जानते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर से, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना है, इसका नाम तक्वा है। अल्लाह के डर से एक इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचे اس کا نام تقویٰ ہے. کیسے انسان روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے, افطار کا وقت ہے مثلا, اور ابھی 5 منٹ باقی ہیں. آپ جانتے ہیں افطار کے قریب کا وقت کیسا ہوتا ہے. اس وقت میں انسان جیسے کوئی کسی کا قیامت کے دن نہیں ہوگا, ویسے افطار کے وقت ہوتا ہے, کسی سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, سب کی نگاہیں پلیٹ پہ ہوتی ہیں. اس وقت بھوک بہت لگی ہوتی ہے, حلق ایک دم سوکھا ہوا ہوتا ہے. کسی سے آپ کہیں ذرا کچھ تقریر کر دیجئے روزے کے بارے میں, تو کیا کہے گا؟ اشارے سے, افطار کے بعد, افطار کے بعد. کیوں؟ اب وہ طاقت نہیں ہے, دن بھر کا بھوکا پیاسا, اور آخری روزوں میں مہینے بھر کے بعد اخیر میں آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور ایک دم کمزور جیسے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نفس کو کمزور کرنا ہے یہ روزے میں ہے, کہ انسان کا جسم مانگتا ہے کھانا پینا لذتیں, اور ہم سال بھر اس کو لذتیں دیتے رہتے ہیں. کھانے کو جی کیا, چلو مٹھائی کو جی چاہ رہا ہے, کھا لیے. چائے پینے کو جی کر رہا ہے, چائے پی لیے. فلاں چیز پکا کے کھانے کو جی کر رہا ہے, کھا لیے. انسان اپنی چاہتیں پوری کرتا ہے. چاہتیں پوری کرنا انسان کو اتنا بے اصول بناتا ہے. کیوں؟ انسان لذتوں کا غلام بنتا چلا جاتا ہے, لذتوں کا انسان غلام بنتا چلا جاتا ہے. روزہ اس لذت کی غلامی سے بغاوت ہے. روزہ انسان کو لذتوں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے. دل میں بات آئی, سامنے رکھا ہوا کھجور رکھی ہوئی ہے, کتنی اچھی میٹھی کھجور ہے اور طاقت بھی اس میں اور بھوک بہت لگی ہے, اور دیکھنے والا کوئی نہیں, حیال الصلاح کی طرف دیکھا کوئی نہیں, حیال الفلاح کی طرف دیکھا کوئی نہیں, آگے بھی کوئی نہیں, پیچھے بھی کوئی نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, اور گھر میں سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے. مثلا بیوی اندر گئی ہے ابھی کچھ لانے کے لیے, اور شربت رکھا ہوا ہے سامنے ایک دم زبردست, ایک گھونٹ پی کے رکھ دے اور یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دے, کون پکڑے گا اس کو؟ ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں, لیکن منہ سکھائے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں افطار کے. کسی کی نگاہیں پلیٹ پر ہوتی ہیں تو کسی کی گھڑی پر ہوتی ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں کھاتے؟ میرے اللہ نے مجھ کو منع کیا ہے, میں غروب آفتاب سے پہلے نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کون روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا ہے. کوئی پولیس مجھ کو آ کے گرفتار نہیں کرے گی, مجھ پر آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے, کوئی مجھ کو کچھ بھی نہیں کرے گا. میرا کوئی کیا بگاڑے گا اگر میں روزہ نہ رکھوں؟ میں روزہ توڑ دوں تو کون مجھ کو گرفتار کر سکتا ہے؟ کوئی حکومت مجھ کو کیا کرے گی؟ کس کو معلوم پڑے گا میں اپنے گھر میں ہوں؟ نہیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, اور کوئی سزا دے نہ دے میں اللہ کا مجرم ہو جاؤں گا. اللہ کے ڈر سے اپنے دل کی تمام تر چاہتوں کے باوجود بھی آدمی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے, یہی تو تقویٰ ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا, اپنے نفس کو مجبور کرنا, اس کو مغلوب کرنا, اس کو نہیں بولنا. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نفس مانگے اور ہم کہیں نو, نہیں. سب سے مشکل کام, بہت مشکل کام ہے. نفس تقاضا کر رہا ہے, ارے کچھ پی لے, کچھ کھا لے, لیکن کہیں نہیں, نہیں کہوں گا. یہ جو نفس کا تقاضا اور ہمارا انکار, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ روزے میں کھانے پینے سے روک کر, شہوتوں سے روک کر, انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ طاقت پیدا کی جاتی ہے, اور یہ زندگی بھر اس کے کام آ سکتی ہے. کاش کہ ایک انسان رمضان کے روزوں کو سال بھر کے تقویٰ کے لیے تربیت کا ذریعہ بنائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا رمضان ہونے دے, دیکھ پھر اس کے بعد, جب تک رمضان ہے ذرا رک. تو ہم رمضان کو کیا کرتے ہیں؟ جیسے شیاطین قید ہو جاتے ہیں ہم بھی قید ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان تو ہونے دے, اس کے بعد سب, اس کے بعد ٹی وی بھی آن ہو جائے گا, اس کے بعد گانے بجانے بھی سب شروع ہو جائیں گے, اس کے بعد ہاں سب ساری آزادی ہے. رمضان کا مہینہ ہم قید خانہ بنا لیتے ہیں، جیسے شیاطین کے لیے قید ہے. کاش کہ ہم رمضان کے مہینے کو اور روزوں کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ بناتے ہیں، اور ہر روزے کے بعد ہم جانچتے اپنے دل کو، ہمارے دل میں اللہ کے لیے برائی سے رکنے کا کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس علت کو نہ جاننے کی وجہ سے اور روزوں کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کرنے اور اپنے سیلف ڈسپلن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو پیدا کرنے کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان روزے تک رک جاتا ہے، جیسے ہی افطار کرتا ہے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بہن کسی سے کہے فلانی کا کیا ہوا، اب اس کے دل میں بہت پیدا ہو رہا غیبت کرنا، پورا اس کا بایو ڈیٹا بیان کرنا، ایک دم الفاظ اچھل اچھل کے زبان تک آ رہے ہیں حلق سے، لیکن کیا کہی، ذرا روزہ ہے، روزہ ہونے دی، افطار کے بعد تجھ کو بتاتی ہوں، کال کر کے بولوں گی. ساری غیبت کب کرے گی؟ افطار کے بعد. گویا کہ اس کے لیے تقویٰ صرف روزے میں ہے، روزے کے بعد نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچتی کہ روزے کی تربیت اسی لیے ہے، میں روزے میں اپنے آپ کو اتنا پابند بنا لوں کہ جیسے روزے سے میں باہر نکلوں تب بھی یہ قوت میرے اندر رہے، تاکہ روزے کے بعد میں ان تمام برائیوں سے رک سکوں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. میں روزے میں کیوں رکی؟ اللہ نے منع کیا کھانے سے، میں نے اپنے اندر طاقت پیدا کی اللہ کے لیے رکنے کی. اب میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جو منع ہیں، برائی ہیں، حرام ہیں، گناہ ہیں، ایسی کتنی بڑی لسٹ ہے. اب میں نے اپنے اندر طاقت پیدا کر لی کہ میں رمضان کی اس روزے سے اپنے آپ کو تقویٰ شعار بنا لوں، اور سال بھر میں ان تمام برائیوں سے رکوں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. انسان کو یہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتب عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں کتب جب آتا ہے اس سے مراد لازم کرنا ہوتا ہے. کتب کا مطلب ہوتا ہے فرض، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے. خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے. یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزوں کا خطاب اور روزوں کا وجوب صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا نہیں؟ جواب، روزوں کا وجوب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ براہ راست مسلمانوں سے ہے، لیکن طبعاً ساری انسانیت سے ہے. کیا مطلب؟ مسلمان تو اسلام قبول کر چکا ہے، تو اب اس کو اسلام کی دعوت تھوڑی نہ دیں گے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اب روزے فرض ہیں. مسلمان ہونے کے بعد اس کو روزے رکھنے ضروری ہیں. لیکن ایک غیر مسلم سے پہلے روزوں کا مطالبہ نہیں ہے، روزوں سے پہلے اسلام کا مطالبہ ہے کہ تو پہلے اسلام قبول کر، اور اسلام میں روزے بھی ہیں. چونکہ ایک غیر مسلم سے اسلام کا مطالبہ ہے اور اسلام میں روزے ہیں، تو ایک غیر مسلم سے روزوں کا بھی مطالبہ ہے، لیکن براہ راست روزے نہیں بلکہ اسلام لانے کے بعد. تو طبعاً کہتے ہیں اس کے تابع ہے، ان کا روزوں کا مطالبہ اسلام کے تابع ہے، پہلے اسلام لا پھر روزے رکھ. ہاں لیکن آج اگر کوئی آدمی اسلام نہیں لاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی روزے رکھ سکتا ہوں کیا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں، اگر وہ رکھتا ہے تو رکھنے دے، اسلام سے وہ قریب آئے گا اگرچہ اس کے روزے مقبول نہیں ہیں. یہ غیر مسلم اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے شرک اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کا روزہ مقبول نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے ممکن ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، وہ اسلام سے قریب آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والا بنے جب روزوں سے اس کو واقعی فائدہ ہو. تو کسی غیر مسلم کو منع نہیں کرنا چاہیے. البتہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، اصل مطالبہ تو اللہ کا، اسلام کا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو منع کون کر سکتا ہے؟ آپ کی اپنی مرضی، فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن روزے کا زیادہ فائدہ کب ہے، واقعی فائدہ کب ہے؟ جب ایک انسان اسلام قبول کر کے روزے رکھے. لیکن آپ ایسا رکھنا چاہتے تو ہم منع نہیں کریں گے. تو روزوں کا خطاب یہاں پر آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں پر مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم، تم پر لکھ دیے گئے، کیا؟ الصیام، صوم کی جمع ہے، صوم روزہ، صیام اس کی جمع ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو معلوم ہوا اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ روزہ اس امت کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی نرالا عمل نہیں ہے کہ پہلے کوئی نہیں کرتا تھا اور ہم نے شروع کیا، نہیں، بلکہ آپ پچھلی تمام امتوں کو دیکھیں گے، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان دونوں امتوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ روزہ تھا. آج بھی اگر کوئی آدمی بائبل میں دیکھتا ہے تو روزوں کا حکم اس کو دکھائی دے گا. تو پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صوم کو فرض کیا. کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو یہ جو ہے لعلکم، اس کی وجہ سے کہتے ہیں علت. روزوں کی کیا علت ہے؟ روزوں کا کیا سبب ہے؟ روزوں کی فرضیت کیوں ہے؟ جواب، روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، پابند بن جائیں، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے والے بن جائیں. یہاں پر تقویٰ کے معنی پرہیزگاری کے ہیں، پرہیزگاری، بچنے والے بننا، رکنے والے بننا. آپ جانتے ہیں زندگی میں جب آپ گاڑی چلاتے ہیں، جو لوگ بھی گاڑی چلانے والے ان کو معلوم ہے، چاہے وہ کار چلائیں یا بائک، گاڑی میں ایک تو ایکسلریٹر ہوتا ہے اور دوسرا اس میں بریک ہوتا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی ایسی ہو جو تیز دوڑنے والی ہو، لیکن کوئی آدمی آپ سے کہے کہ ایک گاڑی ہے اور آپ خریدیں، میں سستے میں دے رہا ہوں، لیکن اس گاڑی میں بریک نہیں ہے، لیکن دوڑتی بڑی تیز ہے، آپ بیٹھتے ہی ایسا دوڑنا شروع کرتی گاڑی کی، بس رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، رکتی ہی نہیں. واقعی آپ ایسی گاڑی خریدیں گے، اس میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ بیٹھنا بالکل. کوئی آدمی رکشہ والا بھی گئے، دیکھیے صاحب بیٹھے تو صحیح، میں 5 روپے کم لوں گا آپ سے، لیکن میری گاڑی میں بریک نہیں ہے. آپ کہیں 5 روپے دیتا ہوں، مجھ کو جلدی اتار دیں، میں 5 روپے زیادہ دیتا ہوں تجھ کو، میں نہیں جانا چاہتا تیرے ساتھ. کیوں؟ ایسی گاڑی جس کے اندر بریک نہ ہو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایسا انسان جس کی زندگی میں اخلاقی بریک نہ ہو، جس کی زندگی میں رکنے کا مزاج نہ ہو، جو اپنے آپ کو خواہشات اور لذتوں سے روک نہ پاتا ہو، ایسا انسان ٹھوکر کھا کے گڑے میں گرتا ہے، برباد ہوتا ہے. لہذا روزہ ہماری گاڑی میں بریک لگاتا ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، اور ایسا نہ کریں کہ ہم بڑے بڑے روزے رکھیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے روزے رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ نے گنتی نہیں بتائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے روزے فرض کیے. لہذا یاد رکھیں کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی دن اور تاریخ اور نمبر چن کے روزے رکھیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بیمار نہیں ہیں اور شرعاً معذور نہیں ہیں تو آپ کو پورے روزے رکھنا ہے، چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے. ہاں، بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے، اور جن کے لیے رخصت ہے ان کے احکام ہم آگے دیکھیں گے. تو پہلی بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیے کہ ہم متقی بن جائیں. اس کو پورے رمضان میں آپ یاد رکھیں، ہر دن آپ روزہ رکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں میں یہ روزہ کیوں رکھ رہا ہوں. ہر آدمی پوچھے، ہر مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا، اور اپنے دل میں اس مقصد کو آپ تازہ کریں تاکہ میں اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے والا بن جاؤں، میرے اندر تقویٰ پیدا ہو. मेरे अंदर ब्रेक पैदा हो गुनाहों से रुकने के लिए। अगर वो नहीं पैदा हो रहा है और आप रोजे रखते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके रोजे में खोट है। अगर आप रोजे रखते हैं लेकिन आप में तक्वा पैदा नहीं होता है, तो आपके रोजों में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी भरपाई और जिसकी इसलाह करना जरूरी है। आप दवाई खा रहे हैं और आपका इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर क्या कहे? कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, देखना पड़ेगा, दवा बदलनी पड़ेगी, आपको दवा नहीं चल रही है। लेकिन क्या अल्लाह ताला की दी हुई दवा गलत है? नहीं, डॉक्टर की दवा गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह की दवा गलत नहीं हो सकती है। तो अब गलती कहां है? गलती हमारे अंदर है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम खाने की दवा को सर पे लगा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम दवा को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमको जितनी दवा खाने के लिए कहा है हम उतनी दवा नहीं खा रहे हैं। जिस तरीके से दवा खाने के लिए कहा गया है हम उस तरीके से दवा नहीं खा रहे हैं, लिहाजा दवा खा के भी हमको फायदा नहीं हो रहा है। दवा खा के भी हमको फायदा नहीं होता है, क्यों? इसलिए कि हम तबीब की, डॉक्टर की हिदायत पर ध्यान नहीं देते हैं। हम रोजा रख रहे हैं गइबत कर रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं गाली दे रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं उसमें नमाजें छोड़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं उसमें टेलीविजन देख रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं उसमें अल्लाह के जिक्र का कोई एहतमाम नहीं है। अब बताइए, हमारे रोजे के अंदर निगाहों की हिफाजत नहीं है, जुबान की हिफाजत नहीं है। हम रोजा रख रहे हैं तो दिल बहलाने के लिए गजलें सुन रहे हैं, कवाली सुन रहे हैं, कैसे हमारा रोजा वाकई हमारे अंदर तकवा पैदा करेगा? हम तकवा से बचने वाला अमल गुनाह के साथ कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी दवाई के अंदर जहर मिला के खाए और कहे मैं तो दवाई खा रहा हूं ना, क्यों हलाक नहीं होगा? क्या दवा उसको बचाएगी? नहीं, वो जहर भी तो खा रहा है। हमारे रोजे अक्सर ऐसे होते हैं कि उन रोजों में दवा तो है, वो खुद अपनी जगह एक इलाज है, लेकिन उसके साथ हम कई जहरीली चीजें खा लेते हैं। कई जहरीली चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं, कान के रास्ते से, आंख के रास्ते से, जुबान के रास्ते से, हाथों से, पांव से, हमारी जिंदगी में वो गुनाह आते हैं और उसकी वजह से रोजा हमारे लिए तकवा का जरिया नहीं बन पाता है। हम बस एक महीने के कैदी होते हैं और एक महीने के बाद आजाद होकर पहले से ज्यादा तेजी से दंदनाते गुनाहों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये मसला हमारा है। लिहाजा पहली बात मेरी याद रखें, अल्लाह मुझको भी इसकी तौफीक अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए, कि रमजान का महीना हम शुरू से अखीर तक हर दिन अपने दिल में इस बात को, इस आज़्म को ताजा करें, याद करें, उसकी तजदीद करें कि ये रोजा मेरा इसलिए है कि मेरे अंदर तकवा पैदा हो। अगर मेरे अंदर तकवा पैदा नहीं हुआ तो गोया कि मैंने रोजा रख के भी वाकई फायदा उठाया नहीं। ये पहली बात याद रखें। नंबर दो, इस सिलसिले में इमाम अलबैदावी फरमाते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ये जो अल्लाह ने कहा ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून अलमासी, ताकि तुम मासी से, मासियत की जमा है, मासियत गुनाह, नाफरमानी, ताकि तुम नाफरमानी से बचो। फइन्नस सौम, देखिए क्या कहते हैं, फइन्नस सौम यकसिरु शहवता अल्लती हिया मब्दाउहा, कहते हैं इसलिए कि रोजा तोड़ता है शहवत को, और शहवत क्या है? मब्दा, शुरुआत है गुनाह की। एक बात मालूम हुई, अल्लामा बैदावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपनी तफसीर में कि गुनाह की शुरुआत शहवत से होती है। गुनाह की शुरुआत शहवत से होती है। दिल में गुनाह की चाहत पहले आती है, जिंदगी में गुनाह बाद में आता है। तो माना मामला यही है कि शहवतें इंसान के अंदर गुनाह का जज्बा पैदा करती है और आदमी गुनाह करता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी एकदम बीमार है तो उसकी शहवत कमजोर हो जाती है, सारी शहवतें उसकी क्या हो जाती हैं? कमजोर। अब आप उसको गुनाह करने के लिए कहें, नहीं करेगा, क्यों? उसके अंदर ताकत ही नहीं गुनाह करने की। तो कमजोरी उसके अंदर शहवतों को कमजोर करती है। कहते हैं कमा काल अलैहिस्सलाम, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, فعلیہ بالصوم, اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو نکاح نہ کر پائے. کیا ہے؟ فعلیہ بالصوم, وہ صوم کا اہتمام کرے, روزے کا اہتمام کرے. کیوں؟ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَا, اس لیے کہ روزہ اس کی شہوتوں کو توڑنے والا ہے, روزہ اس کی شہوتوں کو خسی کرنے والا ہے, اس کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے, اس کی شہوتوں کو منقطع کر دیتا ہے. تو روزے میں صلاحیت ہے کہ شہوتوں کو روزہ کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگل سے جب جانور پکڑ کے لاتے ہیں, یا گھوڑا جو سواری کے لائق نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی شرارتی ہوتا ہے, اس کو قابو میں لانے کے لیے اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے. جب بھوک پیاس سے وہ گزرتا ہے تو پھر مالک اس کو کوئی حکم دیتا ہے, وہ حکم نہیں مانتا ہے, پھر بھوکا رکھتے ہیں, پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے, پھر وہ تابع نہیں ہوتا ہے, حکم پورا نہیں کرتا ہے, اشاروں پر نہیں چلتا ہے, پھر بھوکا رکھتے ہیں. یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حکم پورا کرے, اور پھر اس کو حکم پورا کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. جانور کو بھی ڈسپلن جب بنانا ہوتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ بھوک پیاس کا ہوتا ہے, اس کی اکڑ ٹوٹتی ہے. روزہ ہماری اکڑ کو توڑتا ہے. اب دیکھیے روزے کی حالت میں بےچارا ویسے بھی کمر ٹوٹی بھی ہوتی ہے, بیٹھنے بھی نہیں ہوتا دل آدمی کا, بیٹھے گا تو ٹیک لگا کے ہو سکے تو لیٹ جائے گا. مسجدوں میں بھی اگر آدمی بس باہر سے جھانک کے دیکھے پورا سونے کا سما ہوتا ہے, پنکھے پورے آن ہوتے ہیں اور سب آف ہوتے ہیں. کیوں؟ تھکے ہوئے ہیں, جسم کمزور ہے, بھوک پیاس ایک دم چھائی ہوئی ہے بادلوں کی طرح. انسان کا نفس ٹوٹتا ہے, کمزور ہوتا ہے روزے سے. تو کہتے ہیں لعلکم تتقون المعاصی فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدأها, سارے گناہوں کی جڑ شہوت ہے, اور روزہ اس شہوت کو توڑتا ہے, نتیجے میں آدمی گناہوں سے بچتا ہے. سوال نمبر دو, مسئلہ نمبر دو, ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور قیام رمضان کے کیا معنی ہے؟ یہ سوال کیوں آیا؟ اس لیے کہ صیام اور قیام رمضان کی دو بڑی عبادتیں ہیں, ایک ہے صیام اور دوسری ہے قیام. صیام روزے, قیام قیام اللیل, جس کو دوسرے الفاظ میں آپ تراویح کہتے ہیں. دن کا عمل روزہ, رات کا عمل قیام اللیل. دن میں شہوت توڑنا اور تقوی کی تربیت, رات میں قرآن کی تلاوت اور ہدایت کا حصول. دیکھیے تقوی اور ہدایت رمضان کی دو بنیادی عبادتیں ہیں, اور بھی ہیں لیکن دو بنیادی عبادتیں ہیں. ایک صیام جو دن میں ہوتا ہے, صوم النہار, اور دوسری عبادت قیام اللیل. ان دونوں اعمال کے لیے ایک خاص بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, اس کی ایک فضیلت ہے اور اس کی شرط بھی ہے. آئیے پہلے دونوں حدیثیں دیکھتے ہیں, پھر اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی حدیث صوم کے بارے میں, دوسری حدیث قیام کے بارے میں. کیا فرمایا؟ من جو کوئی, عربی زبان کے الفاظ بھی آپ سیکھتے چلے جائیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا متون کا آسان. من جو کوئی, صام روزہ رکھے, رمضان رمضان کا, ایمانن ایمان کے ساتھ, واحتسابن احتساب کے ساتھ, آ رہا ہوں میں احتساب پہ, غفر له مغفرت اس کی کر دی جاتی ہے, ما تقدم جو پہلے گزر چکا یا گزر چکے, من ذنبہ اس کے گناہوں میں سے. کیا ترجمہ ہے اردو میں؟ ترجمہ اس کا کیسے ہوگا؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے, آپ کے نوٹس میں نے رمضان کے روزے رکھے, اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلتیں دیکھیے, پچھلے سارے گناہ معاف کس کے لیے؟ جو دو صفات کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرے, پہلی چیز ایمان, دوسری چیز احتساب. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آئیے قیام اللیل کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من, جو کوئی, قام, پوری حدیث ویسے ہی لیکن ایک لفظ خالی بدل گیا, من قام, جس نے قیام کیا, رمضان, رمضان بھر, ایمانا واحتسابا, ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر لہو, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کس چیز کی؟ ما تقدم من ذنبہ, جو پچھلے اس کے سارے گناہ گزر چکے. جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صوم رمضان اور قیام رمضان گناہوں کی, پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے, پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ فضیلت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جس کے پاس دو صفات ہوں, نمبر ایک ایمان, نمبر دو احتساب. یہ دو چیزیں ہمارے ہر عمل میں ہونا چاہیے, یہ دو چیزیں ہمارے اعمال میں آنا ہم کو قیمتی بناتا ہے. چاہے عمل چھوٹا ہو لیکن اس میں یہ دو کیفیات ہونی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیز عطا فرمائے, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے نیکی کا وزن اس کا جو بڑھتا ہے وہ کیفیت کے ذریعے بڑھتا ہے, نہ کہ گنتی سے. بہت زیادہ نیکیاں لیکن اس میں کوئی کیفیت نہ ہو, وہ بھوسے کی طرح ہے. لیکن ایک نیکی جس کے اندر کیفیت ہو, وہ نیکی واقعی قیمتی نیکی ہے, وزنی نیکی, بھاری ہے, جو نام اعمال میں زیادہ وزن لائے گی. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایمان اور احتساب. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ابن حجر العسقلانی, ابن حجر جن کی کتاب فتح الباری ہے, بخاری کی شرح. شرح کے معنی کیا ہے؟ ایکسپلینیشن. تو ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری, اس میں کہتے ہیں قوله ایمانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, ایمان کے ساتھ روزے رکھے, ایمان کے ساتھ قیام اللیل کرے. کہتے ہیں ایمانا ای تصدیقا بوعد اللہ بالثواب علیہ, ایمان کے ساتھ روزے رکھے, ایمان کے ساتھ قیام اللیل کرے, یعنی اللہ نے جو وعدہ ان نیکیوں پر کیا ہے ثواب کا, انعام کا, اس کی تصدیق کے ساتھ روزہ رکھے. دل کے یقین کے ساتھ اللہ کے وعدوں میں شک کیے بغیر اللہ کے وعدوں کو سچا مان کر ان پر یقین کر کے. دیکھیے نیکیاں جب ہم کریں تو نیکیوں پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے اس وعدے کا دل میں یقین بھی ہونا چاہیے. معلوم نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے, اگر میں عمل کروں, اگر میرا عمل مقبول ہو جائے تو اللہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور وہ نعمت دے گا. ہاں اگر میں نے اس عمل کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا تو اللہ کے انعام کی امید کرنا بھی بیوقوفی ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ سے مانگیں گے, اے اللہ جیسے بھی عمل کیا قبول کر. یہ بندگی ہے. تو نمبر ایک تصدیق ہو, اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو سچا مانے. یہ نہیں کہ اللہ نے یوں ہی وعدہ کر دیا لیکن دے گا کہ نہیں معلوم نہیں, اللہ کبھی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا ہے. اگر کسی چیز کے دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ ضرور دے گا. تو ایمانن کا مطلب کہتے ہیں تصدیقاً بوعد اللہ، اللہ کے وعدوں کو سچ مان کر وہ عمل کرے. نمبر دو واحتساباً، احتساب کے ساتھ قیام رمضان کرے اور صوم رمضان کا اہتمام کرے. تو کہتے ہیں واحتساباً ای طلباً للاجر لا لقصد آخر من ریاء او نحوه. کہتے ہیں احتساباً روزہ رکھے کا مطلب یہ ہے کہ اس اجر کی طلب بھی دل میں ہو جس کے وعدے پر یقین ہے. ریا اور اس طرح کی دوسری غرض کی بنیاد پر روزہ نہ رکھے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تصدیق یا جس کو آپ کہیں گے یقین اللہ کے وعدے کا یقین، یہ پہلی چیز ہے. نمبر دو طلب رغبت. صحیح ہے اللہ تعالیٰ دے گا لیکن مجھ کو اتنا ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ انسان کے دل میں اللہ کی عطا کی طلب بھی ہونا چاہیے. مجھے چاہیے فلاں چیز پر فلاں نیکی ملتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو ملے، اس کی طلب دل میں ہونا چاہیے اور اس کی تصدیق بھی دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے وعدے پر یقین کرے اور اللہ تعالی کے وعدے کی رغبت دل میں رکھے، دو الگ چیزیں ہیں. کبھی یقین ہوتا ہے لیکن رغبت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں گھر میں بچے کو معلوم ہے، جسے والد صاحب کہیں بیٹا تم یہ کام کرو گے میں یہ انعام دوں گا، بچے کو معلوم ہے والد صاحب دیں گے لیکن مجھ کو نہیں چاہیے، تو اس کو یقین تو ہے کہ اگر میں نے کام کیا تو والد صاحب انعام دیں گے. یہ غلام ہے، اس کا مالک ہے، اس کو کہے تو نے یہ کام کیا تو اس کو اگلے اس مہینے کی تنخواہ زیادہ ملے گی، اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے کام کیا تو مالک تنخواہ زیادہ دے گا کیونکہ سچا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے. تو کیا ہے؟ یقین تو ہے لیکن طلب نہیں ہے. طلب بھی ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلب ہوتی ہے، مجھے چاہیے، لیکن مالک پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، دینے والے پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، میں کروں گا تو صحیح لیکن یہ دے گا کہ نہیں معلوم نہیں، کیونکہ یہ وعدہ پلٹ گیا. تو کبھی تصدیق میں بگاڑ ہوتا ہے اور کبھی طلب میں. دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں، اللہ کے وعدوں کو سچا بھی مانے، ان پر یقین بھی کرے ایک، اور دو اس کی چاہت اور طلب اور رغبت دل میں ہو، اگر یہ دو چیزوں کے ساتھ آدمی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی اس کے گناہوں کو مغفرت کا کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے اور آپ کی نمازیں رمضان کی تراویح یہ آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان دو صفات کے ساتھ ان اعمال کو آپ کریں، تصدیق اور طلب، اللہ کے وعدوں کو سچا ماننا اور اللہ تعالی کے وعدوں کی طلب اور رغبت کے ساتھ عمل کرنا. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو آدمی کامیاب ہے. اسی لیے ابن حجر نے بات کہی ہے کہ ایمان سے مراد روزے پر اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کو سچا مانتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، اور احتساب سے مراد اس اجر کی طلب کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، نہ کہ ریا وغیرہ کی بنیاد پر. کہ ایک آدمی اللہ کے اجر کی طلب کرے نہ کہ دنیا کی. کبھی کبھی آدمی دنیا کی طلب کرتا ہے روزوں سے، روزہ رکھیں گے نا ثواب تو پکا، معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ڈائٹنگ تو ہو جائے گی، ڈائٹنگ ہو جائے گی، اس کی رغبت کیا ہے؟ ڈائٹنگ، سوائے ڈائٹنگ کے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے پاس ثواب نہیں ہے. کیوں؟ اس کی نیت ڈائٹنگ کی ہے، اس کی نیت اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرنے کی نہیں ہے، اس کی نیت میڈیکل ہے. تو دنیا میں میڈیکل بینیفٹ اس کو مل جائے گا، اللہ کے پاس آخرت میں اس کو ثواب ملے گا نہیں، کیونکہ اس کا روزہ رکھنا خاص اسی وجہ سے ہے. لہذا یہ دوسری بات یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کے ساتھ اور اس کی رغبت میں. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزید نکات جو بھی ہمارے ہیں اگلے درس میں ہم کو مکمل کریں گے, اور اگلے درس میں ہم زیادہ مواد مکمل کریں گے چونکہ یہ ابتدائی درس تھا اور اس میں کچھ بنیادی باتیں واضح کرنی ضروری تھی, لہٰذا یہ آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. اور بقیہ مسائل جتنے بھی ہمارے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے کافی تیزی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.